أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مسلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته عليه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم اور معزز بزرگان مجلس, برادران عزیز, الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر ہمیں زندگی میں یہ توفیق نصیب فرما دی کہ ہم اس کے دین کی بات کو کہنے کے لیے, سننے کے لیے جمع ہو سکیں. یہ اس کی عنایت ہے, یہ اس کا احسان ہے, یہ اس کا فضل و کرم ہے, اور اس کی عنایت اتنی بڑی ہے کہ ہم واقعتاً اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے. لیکن پھر بھی حت الامکان حت المقدور بقدر ظرف اس کا شکر ادا کرنا اور اس کا شکر ادا کرتے رہنا ہمارے ذمہ لازم. اس لیے بھائی, سب سے پہلے اظہار شکر کے طور پر سب ساتھی میرے ساتھ کہہ لیں ایک مرتبہ اور باواز بلند کہہ لیں کہ اللہم لک الحمد ولک الشکر. حمد و ثنا بھی اسی کی اور سزاوار شکر بھی وہی. الحمدللہ ترتیب کی نشست نمبر 819 کا آغاز ہو گیا. ہم گزشتہ متواتر کئی نشستوں سے ایک گفتگو لے کر چل رہے اور وہ ہے حج. ہم نے سورہ آل عمران اور چوتھے پارے کی وہ آیات کم و بیش قدر تفصیل کے ساتھ کہہ لی کہ جہاں رب کریم نے ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ وہدی للعالمین, کہ بے شک یہ پہلا گھر جو اللہ نے انسانوں کے لیے وضع کیا اس مبارک زمین مکہ پر, اور اس میں سارے عالم والوں کے لیے ہدایت رکھ دی. فیہ آیات بینات پھر فرمایا تھا کہ اس میں کھلی اور روشن نشانیاں, مقام ابراہیم ایک مقام ابراہیم ہے, فمن دخلہ کان آمنا, جس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. پھر ارشاد فرمایا تھا کہ وللہ علی الناس حج البیت, اور انسانوں پر یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ اس گھر کا حج کریں, من استطاع الیہ سبیلا, وہ جو بھی یہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو. ومن کفر, اور جو کفر کرے یا انکار کرے اس کو اس بات کی خبر ہونی چاہیے کہ فإن اللہ غنی عن العالمین, کہ اللہ جو ہے سارے عالم والوں سے بے نیاز. یہاں ہم نے چند باتیں اصولی جو تھیں وہ کہیں, اور ہم حج کے مسائل سے نہیں گزرے, اور وہ اصولی باتیں یہ تھیں کہ مقاصد حج کیا ہیں. پھر اللہ نے اس گھر کو اس مقام پر کیوں بنایا. پھر اس کے بعد یہ جب انسانوں کے لیے بنایا گیا تو اتحار عالم والوں کے لیے ہدایت کیسے. پھر اگلے مرحلے کی بات یہ کہ اللہ نے اس میں کھلی اور روشن نشانیاں رکھی, اور ہم نے کہا کہ ہر شخص جانے والا اپنے ظرف, اپنی استعداد, اپنے نور کے مطابق اس کو تلاش کر لیتا. پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور مقام ابراہیم کا ذکر کیا اور کہا کہ اس کو دیکھو سوچو, اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کو اور آپ کے قربانیوں کو اجمالاً جو ہے وہ کہا. پھر اس کے بعد یہ بات بھی ہم کہہ گزرے کہ اللہ نے انسانوں پر اس بات کا حق رکھا, اللہ کا یہ حق ہے انسانوں پر, وللہ علی الناس, کہ وہ اس گھر کا حج کریں جو بھی یہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو. تو اس موقع پر ہم نے بتایا کہ اصل میں یہاں اللہ نے وللہ علی المؤمنین یا علی المسلمین کیوں نہیں کہا کہ مومنوں پر یا مسلمانوں پر یہ اللہ کا حق ہے کہ اس گھر کا حج کریں, اللہ نے انسان کا لفظ کیوں استعمال فرمایا. یہ ساری بات جو ہے ہم متواتر کئی نشستوں میں کہہ کر آ گئے, اور آخری مرحلے میں ہم یہ بھی کہہ کر آ گئے کہ وقوف عرفات کیوں ہے, صفا اور مروہ کیوں ہے, رمی کیوں ہے. یہ ساری چیزیں اب اس پوری گفتگو کو جو آخری مرحلہ ہے کہ قربانی, اور ہم نے قربانی کے حوالے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر جو ہے اجمالاً کر دیا تھا, اور یقیناً بہت ساری چیزوں کی تفصیلات میں جانے کا موقع ہمیں میسر نہیں آ رہا. آج ہمارے پاس اس ترتیب کی یہ آخری نشست, اور اس قربانی کے ذیل میں جو ہم نے مقصد قربانی سامنے رکھا تھا, اس کے بعد ہم نے ان چیزوں کو جاننا ہے. ہم نے کہا تھا کہ دیکھیے حج ایک ایسا عمل ہے جو مالی بھی ہے, جانی بھی ہے, وقت بھی ہے. جان, مال اور وقت تینوں چیزیں اس میں لگتی ہیں. زکات مالی عبادت, روزہ جانی عبادت ہے بھی, اور حج جو ہے وہ مالی بھی ہے, جانی بھی ہے, اور وقت بھی. یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک جگہ پہ جمع ہیں, اور اللہ نے حج کی فضیلتوں سے ہمیں آگاہ فرما دیا, اور حج کی برکتوں سے اس نے کسی کو بھی محروم نہیں رکھا. وہ تو یقیناً محروم نہیں ہے جو حج پر پہنچ گیا, لیکن جو نہیں گیا اللہ نے اسے ہی محروم نہیں رکھا. ہم نے پہلے مرحلے میں اس گفتگو کو تین حصوں میں بانٹا تھا. ہم نے کہا تھا کہ دیکھیے اللہ نے صاحبان حیثیت پر, صاحبان استطاعت پر جو شرائط حج پوری کرتے ہوں ان کے لیے لازم قرار دیا کہ اس گھر کا حج کریں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ تمام شرائط پوری کرتا ہو اور اس کے بعد بھی اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے نہ آئے تو ہمارے لیے برابر ہے کہ وہ یہودی مرتا ہے یا عیسائی. یہ اظہار غضب تھا. ہم نے کہا کہ دیکھیے اللہ نے پھر ان لوگوں کو جو اس حج میں شریک نہیں ہو سکے اللہ نے ان کو مالی قربانی پہ لگا دیا, اور کہا کہ اللہ کے رستے میں جو صاحب نصاب ہے, اور عید کے تین دنوں میں کسی آخری وقت تک میں اگر وہ صاحب نصاب ہو گیا اس کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب. تو کہا کہ قربانی کر لو. اب کم از کم یہ تو ہو جائے گا کہ اس نے وہاں قربانی کی تو تم نے بھی حجاج کے ساتھ قربانی میں شرکت کر کے جو ہے حج کا ایک حصہ ادا کر لیا. اس لیے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے وہاں یہ کام کر رہا ہے, تم اسی یاد کو تازہ جو ہے اپنے گھر کے دروازے پہ کر لو. پھر وہ لوگ بھی تھے کہ جو قربانی بھی نہیں کر سکتے, وہ کیسے اس کے اندر شریک ہوں. تو اللہ نے ان کو جو ہے ایام تشریق کی تکویلیں بتا دی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی. ابھی 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک ہے, ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ابھی دعا مانگ رہے ہیں نا, کیا تلویہ, کہا کہ کچھ نہیں کر سکتے, چلو حاجی کے ساتھ تلویہ میں شریک ہو جاؤ. وہ وہاں تلویہ پڑھ رہا ہے, تم یہاں تلویہ پڑھو, تاکہ تمہارا انٹریکشن جسے ہم کہتے ہیں نا, ایک رابطہ جو ہے قائم ہو جائے اس پورے نظام میں. اب روئے زمین پہ جہاں جہاں مسلمان ہے, اس کا اٹیچمنٹ ہو گیا تکبیر کے ذریعے, قربانی کے ذریعے, اور حج تو ہے ہی. یہ اصل میں ایک پورا نظام ہے. ہم آخری بات کہہ کر قربانی کے مسائل کی طرف آئیں گے. ہم نے کہا تھا کہ جو حج کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کو حج کے مسائل جاننا ضروری ہے, جو قربانی کرے گا اس کو قربانی کے مسائل جاننا ضروری ہے. چونکہ ہم لوگ جو یہاں موجود ہیں ہم حج پر نہیں گئے, تو لہذا ہم حج کے مسائل کی تفصیلات میں نہیں گئے. لیکن چونکہ انشاءاللہ العزیز اللہ نے زندگی کی توفیق عطا فرمائی, تو جو ہمارے حاضرین ہیں ان میں سے ایک عظیم اکثریت جو ہے وہ قربانی کرنے والی ہے, تو انشاءاللہ قربانی کے مسائل جو ہے وہ ہم اجمالاً بیان کریں. لیکن اس سے پہلے ہم نے یہ بات کہی کہ یہ فجر سے لے کر عصر تک یہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آواز بلند پڑھنا آپ کی نماز جماعت سے ہو یا انفرادی. اور اس بات کو ہم عبرت کے لیے عرض کر چکے ہیں کہ بہت عرصہ پہلے جمعے کی نماز میں جب یہ فضائل ہم نے بتائے کہ تکبیر تشریق, تو بعد میں ایک صاحب ملے اور کہا کہ آج دل خوش ہو گیا مجھے کہ آپ نے جتنی فضیلتیں بتائی ہیں. دیکھیے مولانا ایک بات تو بتائیے, نہیں پوچھیے کہ نہیں, کیا اس کے لیے 5 وقت کی فرض نماز ہی پڑھنا پڑے گی؟ سب پڑھ لیجیے, انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے اب اگر ہم میں حج پر آ گئے ہیں پھر تو کوئی سوال جواب نہیں ہے. اس لیے کہ بندے مومن و مسلم جب تک زندہ ہے اس کو نماز پڑھ لی, حج ہو یا نہ ہو, رمضان ہو یا نہ ہو, ہے مسجد میں آ کے پڑھنی, نہیں پڑھ سکتا تو جماعت سے پڑھنی, جماعت سے نہیں پڑھ سکتا تو اکیلے پڑھنی, کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھنی, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھنی, جب تک عالم حواس میں ہے. ہاں بے ہوش ہو جائے تو پھر نہیں ہے بھی بات, ہر حالت اشارے سے پڑھنی ہے, حرکت نہیں کر سکتا تو اشارے سے پڑھنی ہے, وضو کے لیے پانی نہیں ہے تیمم کر کے پڑھنی ہے. اب عذر تو کوئی نہیں رہا نا بھائی, تو یہ سوال تو بخود احمد کیجیے کہ ہاں بھائی یہ تکبیر تشریق کے لیے جو ہے وہ نماز ہی پڑھنا پڑے گی, اور یہ مرد ہی پڑھے گا عورت ہی پڑھے گی, مرد بلند آواز سے پڑھے گا عورت آہستہ آواز سے پڑھے گی مگر پڑھے گی, تب امت مسلمہ کا کوئی شخص یہاں تک کہ وہ جس سے ابھی قربانی کا مسئلہ ہی نہیں آیا مگر نماز فرض ہو گئی نا وہ ہی پڑھے گا. تو کوئی اللہ نے اس چھوٹے سے لے کر بوڑھے تک ہر آدمی کو حج کے راستے میں سمیٹ لیا, تو پوری دنیا جو ہے اس تکبیر سے آباد ہوتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اب ذرا سوچیے دنیا کا منظر ذرا اوپر سے دیکھیے, اسی لیے وہ کفر جو ہے لرزا بلندام ہے, کالا ہے گورا ہے پیلا ہے نیلا ہے جیسا بھی ہے وہ ایک ہی آواز لگا جا رہا ہے کہ بڑا کون ہے اللہ. اصل میں حج سب سے بنیادی مقاصد میں ایک مقصد اجتماعیت کا پورا کرتا, وہ ساری امت کو ایک لڑی میں پھرو دیتا, अब देखिए, अब तो सफर तेज हो गए। एक जमाना था कि लोग पैदल जाते थे, फिर बहरी जहाजों से जाने लग गए। मगर अब भी जब हाजी जाना शुरू होता है और उसकी दरखास्त जमा होना शुरू होती है तो घर में एक एक्टिविटी शुरू हो जाती है कि जी हज के अलावा लिखवाया, दुआ करें, हज से अटैचमेंट आ गया। और ये पूरी सोसाइटी में जाएंगे पांच आदमी और दरखास्त देंगे 5,000 आदमी, यानी हर आदमी अटैचमेंट में आ गया, हरकत है, आ रहा है, जा रहा है, कागज भर रहा है, बैठा हुआ है, एक एक्टिविटी हज की शुरू हो गई। नहीं गया अलग मसला, मगर हज की एक्टिविटी उसमें, यानी गोया हज की निस्बत से इंसान मुतहर्रिक हो गया। फिर उसके बाद वो जा रहा है तो कोई छोड़ने के लिए भी जा रहा है, पहुंचाने के लिए भी जा रहा है, दुआ लेने के लिए भी जा रहा है भाई। और उसके बाद वापस आ रहा है, वहां पहुंच गया तो रास्ते में है, दुआ की दरखास्तें हो रही हैं, फिर वापस आ रहा है तो इस्तकबाल भी हो रहा है, हाजी से दुआ भी करवाई जा रही है, और एक अरसे तक जो है वो लोग एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, दुआएं ले रहे हैं। तो कमोबेश 6 महीने का दौरानिया है हज के अंदर गुजर जाता, और उसके बाद अगला हज शुरू हो जाता। अभी एक साल में 2 हज की एक्टिविटी है, एक पूरा हुआ और दूसरा शुरू हो गया। तो पया ये चला कि इसने सारे इंसानों को निजाम इज्तमाइयत में जोड़ा। ये होता क्या, हाजी जाता और वापस आ जाता, क्या करके आता? ये असल में हाजी की ये मूवमेंट, ये जिंदगी है इस्लाम की, ख्याल रखिएगा। मुश्किल बात कहने जा रहा हूं, आपके दिल में खून गर्दिश करता, दिल है ना ये धड़क रहा है, इसमें क्या होता है, गंदा खून आता है ना, इसको साफ करता, प्रोसेस करता, और उसके बाद जो है फिर अच्छा नया खून जो है वो आपके जिस्म में पंप कर देता। ये भी तो हम जिंदा, अगर ये एक्टिविटी रुक जाए तो क्या होगा, बड़ी सादा सी बात है, इसके लिए किसी बहुत बड़े तिब पढ़ने की जरूरत नहीं। तो असल में गंदा खून आ रहा है, साफ हो रहा है, दायरे में घूम रहा है, और उसके बाद दोबारा पंप हो रहा है, फिर उसके बाद गंदा हो रहा है वो, और उसके बाद फिर आ रहा है, यही है ना जिंदगी। और जिस दिन ये एक्टिविटी रुक जाती है हम कहते हैं आदमी मर गए। ये असल में पूरी दुनिया के अंदर से, गलियों के, कूचों से, घरों से, हैं, आबादियों से ये गुनाहगार इंसान निकलता है, सफर करता है गंदे खून की तरह, उस कल्ब इंसानी पे पहुंच जाता है, उसमें घूमता है, हरकत करता है, वो पूरा अमल जो हम पढ़कर आए वो करता है, उससे गुजरता है, और अल्लाह जो उसको पाक साफ करके दोबारा माशरे में पंप कर देता, ये फिर आ जाता, ये फिर मैला हो जाता, ये फिर जाता। तो गोया उम्मत मुस्लिमा जिंदा उस वक्त तक है जब तक हज का अमल चल रहा। ये दलील है यार, हज जो है उम्मत मुस्लिमा की जिंदगी की दलील, इसलिए कि इज्तमाइयत, वहां कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई मोटा नहीं, कुछ नहीं, कोई तख्सीस नहीं है, सबका एक ही जुमला है कि लब्बैक ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह तूने पुकारा हम आ गए, काला भी आ गया, यमनी भी आ गया है, उर्दू वाला भी आ गया, फारसी वाला भी आ गया, अरबी वाला भी आ गया, कोई जुबान नहीं मगर जुमला, नारा, आवाज एक है। ये असल में मकसद जो है इज्तमाइयत, अल्लाह बता रहा है कि जब तक तुम इकट्ठे रहोगे और एक महवर पे घूमते रहोगे उस वक्त तक तुम जिंदा रहोगे। जिस दिन तुमने एक महवर पे घूमना छोड़ दिया और जिस दिन तुमने ये हरकत करना छोड़ दी दीन के लिए, उस दिन तुम्हारा इंतकाल पुरमलाल हो जाएगा। और यही असल में असूल, इसलिए पूरी दुनिया का कुफ्र और शिर्क, अगर आप इस उसूल को समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहूद और नसारा की साजिशें हैं कि किसी तरह से इस एक्टिविटी को मुश्किल बनाया जाए। बहुत कर लिया मुश्किल, मगर अल्लाह का निजाम है, चल रहा है, पहले हजारों आते थे फिर लाखों आने लगे हैं, वो 20 और 25 लाख हो गए, और अब जो है वो एक्सपेंशन तकरीबन 1.5 करोड़ इंसानों के लिए प्लान हो रही है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका किसी ने बताई थी कि असल में क़ुर्ब क़यामत में طواف میقاتوں کے قریب ہوا کرے گا, یعنی اتنا پھیل جائے گا, اتنا پھیل جائے گا. جملہ جو کہہ کر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات مکمل کر دینا, پھیل رہا ہے نا. اب آپ جا رہے ہیں نا, اب آپ 5-10-15 kilometers پہ آ جائیں گے تو میقاتوں تک پہنچ جائیں گے نا بھائی. تو منزل آ رہی ہے, جتنا آپ اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں اتنا وہ زیادہ ہو رہا. ہم اس عنوان کو کسی وقت علیحدہ گفتگو کریں گے, ہے مشکل عنوان, اس لیے اس کے لیے تمہید باندھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوگی. لیکن جو بغیر تمہید کے سمجھ سکیں ان کے لیے دو جملے کہہ کر میں آگے گزر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں رضی اللہ عنہم اجمعین کوئی شخص ایک مرتبہ ایک دعا پڑھ لیتا تھا تو کام ہو جاتا, کام ہو جاتا. ایک دفعہ پڑھ لو, پھر کمزوری آئی تو 10 مرتبہ پڑھنے کا کہا کہ اچھا اب تم کمزور ہو گئے, 10 مرتبہ پڑھو تو اس ایک کے برابر ہوگی. پھر اور کمزوری آئی تو جو علماء وقت تھے انہوں نے کہا کہ اسمی اب 1000 مرتبہ پڑھو گے تو ایک والا نتیجہ نکلے گا. کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کہیں حدیث میں لکھا ہے کہ یہ چیز 1,00,000 دفعہ پڑھی جائے, 10,000 دفعہ پڑھی جائے, یہ 20,000 دفعہ پڑھی جائے. نہیں, وہاں تو ایک ہے اور جیسے جیسے کمزوری آ رہی ہے تو کوانٹم جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے. وہاں وہ 313 کا حج ہے اور اب جو ہے پھر 300,000 کا حج اور پھر 300,000 کا حج اور پھر 1,00,000 کا حج. جیسے جیسے کمزوری آ رہی ہے اللہ مقدار بڑھا رہا ہے تاکہ نتائج امت کو دیے جا سکے. کمزوری آ رہی, اس لیے کبھی کوئی کہتا ہے کہ یہ 100,000,000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھی جاتی کہیں ہے حدیث میں. ہم کہتے ہیں کہ حدیث میں کہ 3 مرتبہ پڑھ لو گے تو ہو جائے گا, مگر پہلے ویسے زبان تو لے کر آؤ, جب تمہاری زبان ویسی بن جائے گی تو 3 مرتبہ پڑھ لینا. مگر ہماری زبان تو اتنی کالی ہے کہ 1,000 بار بشویم دہن مشک و گلاب ہے کہ میں 1,000 دفعہ بھی اپنا منہ کو مشک اور گلاب سے دھو لوں تو ہنوز نام تو گفتن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائے تو اس کے باوجود بھی آپ کا نام لینا جو ہے کمال بے ادبی سے, بے ادبی کا نقطہ بلند ہے. زبان ہے اتنی, اتنے دن تک دھو کر بھی صاف نہیں. تو پتہ ہی چلا کہ ساری چیزیں وسعت پذیری جو ہے نا, اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ ڈاکٹر نے آپ سے کہا کہ یہ دوا ہے, دیکھیے لیمو کے 10 قطرے, ٹھیک ہے, جب لیمو خالص ہوتا تھا 10 قطرے, بیماری بھی وہی علاج بھی وہی. اب لیمو جو ہے وہ ڈیگریڈ ہو گیا, اب 10 قطروں میں جتنا ہمیں لیمن ملتا تھا وہ نہیں مل رہا. تو چونکہ فرض کر لیجئے کہ ہمیں 1 گرام چاہیے اور 10 قطروں میں 1 گرام لیمن نہیں آ رہا, تو ڈاکٹر کہتا ہے ایسے کر لو کہ 20 کر لو, ایک آ جائے گا نا, چاہیے گرام ایک ہی. اب وہ 20 قطروں میں ملے گا تو پتا چلے گا کہ کچھ دنوں کے بعد وہ اور خراب ہو گیا, فارمنگ اور اچھی ہو گئی اور اس کے اندر سے لیمن اور کم ہو گیا تھا, وہ ایک پورا لیمن نہیں چھوڑو گے تو وہ 10 قطروں کے برابر نتیجہ دے گا. ابھی میرا اور آپ کا زمانہ آ جائے تو اب تو ہم 100 لیمو میں ڈالیں تو اس میں سے 10 قطرے نہیں نکلیں گے. تو مقدار بڑھ رہی ہے مگر نتیجہ اتنا ہے, بس اتنی سی بات ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی چلی جاتی ہیں اور تبدیل ہوتی چلی جائیں گی. اللہ نے اس نظام اجتماعیت کو جب قائم فرمایا تو یہ گفتگو یہاں عطا فرمائی ہے. یہ پہلے پارے کا 2nd last 15th rukoo ہے, 16th rukoo پہ پارا پورا ہو جاتا. فرمائے کہ وہ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن, ہم نے ابراہیم کو بہت سی آزمائشوں میں ڈالا اور اس نے پورا اترا. ہم بہت سی آزمائشوں کا ذکر پچھلی شستوں میں کر چکے ہیں. قال, تو ہم نے پھر اسے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما, کہ میں جو ہوں لوگوں کا امام بناؤں گا تجھے. تو اس نے کہا کہ قال من ذریتی, کہ میرے رب میری اولاد کے لیے بھی کیا یہی حکم ہے؟ تو فرمایا کہ قال اللہ ینال عہد الظالمین, کہا کہ نہیں, جو ظلم کرنے والے ہیں میرا یہ عہد ان کے لیے نہیں. پھر کہا کہ جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا, اور ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے جملہ سن لیجئے گا, جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ بنایا, اور وَتَّخِذُ مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلًّى, اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ ابراہیم وَإِسْمَعِيلَ, اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے عہد لیا کہ اَن تَطْهِرَ بَيْتِي, کہ وہ میرے گھر کو جو ہے پاک صاف رکھیں گے, لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ, طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, اور رکوع سجود کرنے والے نے نماز پڑھنے والوں کے لیے. پھر اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ ابراہیم رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا, ابراہیم نے دعا کی کہ میرے رب اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے, وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, اور اس شہر کے باشندوں کو کھانے کے لیے بہترین رزق عطا فرما, مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, ان کو جو اللہ پر اور یوم آخر کر ایمان لائے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا یوں مانگی کہ اللہ پہلے منع کر چکا کہ قال لا ينال عهد الظالمين, کہ ظالموں کے لیے میرا یہ عہد نہیں, تو انہوں نے دعا میں احتیاط فرما دی. اب جو ہے کافروں کا ذکر نہیں کیا, یہ میووں کا رزق اور امن کا معاملہ جو تھا, فرمائے کہ من آمن منهم بالله والیوم الاخر, کہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان لائے ان کے لیے. اللہ نے فرمایا کہ قال ومن کفر, کہا کہ نہیں, جو انکار کرے گا کفر کرے گا, فأمتعه قلیلا, اس کو بھی جو ہے ہم کسی قدر فائدہ پہنچائیں گے, یعنی کھانا پینا ان کو ہی ملے گا. اور آپ دیکھ لیجیے گا سرزمین کے اوپر اللہ کے فرمان بردار پہ ملتا ہے اور نافرمان پہ ملتا ہے, تقسیم ہو رہی ہے نا. ہاں بات یہ ہے کہ ثم تروح الى عذاب النار وبئس المصير, ہاں پھر اس کو عذاب دوزخ کے طرف لے جاؤں گا, آخرت میں اس کا انجام جو ہے نہیں ہوگا مگر دنیا میں ملے گا. اور پھر فرمائے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, یہ ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے اس گھر کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے, دعا کرتے جاتے تھے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, کہ ہمارے رب ہماری خدمت کو منظور فرما لے, بے شک تو خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک, اے ہمارے رب تو ہم کو اپنا فرما بردار رکھ. اب دیکھیں کہ کتنی قربانیاں دے کر یہاں پہنچے ہیں, یہ گھر بن رہا, مگر اس کے باوجود بھی راستہ ہے عاجزی کا, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تو نے ہم سے کام لے لیا تیری مہربانی. تو اصل میں اللہ کام لے لے تو مہربانی کس کی؟ اس کی ہے. ہم کبھی کبھی اس لفظ کے اوپر سوچتے ہیں, یہ مستعمل ہے کہ خادم دین, یہ میں دین کی خدمت کرتا ہوں, ایسا کچھ ہوں نا, نہیں اللہ کی مہربانی ہے وہ ہمیں دوڑا لیتا ہے, ہم کہاں دین کہاں, ہم کیسے خادم, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ خدمت ہوتی کیا ہے. ہاں اس کی مہربانی ہے کہ وہ بھی بلا لیتا ہے, دوڑا لیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے کوئی دو چار کام کر ڈالو, یہ خدمت دین نہیں ہوتی. خدمت دین تو یہ ہوتی ہے جن لوگوں نے, مگر اس کے باوجود انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں اتنے سارے تو کام کر لیے نا اب تو جنتی ہو گئے, نہیں ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بس مہربانی فرما ہمیں اپنے فرما برداری پر قائم رکھ, اور ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک, اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا مطیع بنائے رکھ. وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم, اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دے. کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہا ہے, اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں, جن کی عبادت ہے آنے والے انسانوں کے لیے ریفرنس کوٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ رب کریم ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دے. ربنا وابعث فیہم انک انت التواب الرحیم وتب علینا, اور ہماری توبہ قبول فرما, ہمیں معاف کر دے. انک انت التواب الرحیم, بے شک اے تجھے ہے توبہ قبول کرنے والا اور اپنے بندوں پر رحمت کرنے والا. پھر دیکھیے نبی کا فورسی جو ہے صرف دنیا نہیں ہوتی, وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ بس ٹھیک ہے ان کو رزق بھی دے دیا, امن بھی دے دیا, ساری چیزیں دے دی, وہ ان کی روحانی تربیت کے لیے بھی اصل میں متفکر ہوتا ہے. اس لیے کہا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک, کہ ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے. وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ, ان کو کتاب کی تعلیم دے اور حکمت سکھائے. وہ یزکیہم, ان کی زندگیوں کا تزکیہ کرے. انک انت العزیز الحکیم, اور بے شک تو زبردست ہے اور صاحب حکمت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اصل میں دعا ہو رہی ہے. اور اللہ نے اور شبلی نمانی نے لکھا کہ اصل میں یہ سارا کام جو ہے تیاری تھی 5000 سال پہلے سے کہ یہاں آمد محمد رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں صحابہ اکرام پیدا ہونے تھے اس کو مرکز و محور کے وہاں سے محنت شروع ہوئی ہے تو اصل جتنا بڑا کام ہوتا ہے وہ اتنے پہلے سے شروع ہوتا یہ بات کہ اللہ نے فرمایا کہ وَتَّخُذُ مِمَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّى یہ جگہ جو ہے امن کی جگہ ہے یہاں نماز کے لیے اللہ نے بتایا کہ اس کو جگہ بنا لو اور پھر اس کو میرے گھر والوں کے لیے رکوع سجود کرنے والوں کے لیے حج والوں کے لیے پاک صاف رکھ یہ وہ مرکز اور محور ہے جہاں نماز بھی پڑھی جائے گی جہاں اعتکاف بھی ہوگا اور جہاں حج بھی ہوگا لطائفین طواف کرنے والوں کے لیے یہ طواف جو ہے یہ بھی ہو رہا ہے یہ اب مرکز و محور رب کریم نے بنا دیا اور یہاں جو ہے ہر انسان کو جانا ہے اور اس کی قدر جانی فرما لی کہ ابراہیم علیہ السلام نے بنا اب اس مرحلے کے اوپر یہ بات جو ہے اپنے دائرے کو کم و بیش مکمل کر لیتی ہے اب چونکہ ہم اس دعا کے ساتھ بات اگلے مرحلے میں داخل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے اب تک بغیر کسی وقفے کے اس گھر کا حج ہو رہا لوگ جا رہے ہیں اور تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے خدمت کرنے والے اپنی تمام تر توانائیاں جو ہیں اس پہ لگائے ہوئے ہیں اللہ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے ہم جو رہنے والے ہیں ایک مرحلہ تو وہ ہے جو سب کے لیے مشترکہ تھا اور تکبیر تشریف کا میں نے آپ سے عرض کر دیا اب رہ گیا معاملہ قربانی کا آپ نے بہت ساری چیزیں احادیث مبارکہ شروع میں سن لی قربانی کی بہت سی فضیلتیں ہیں ایک حدیث میں ہے کہ زید بن اقم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا کہ قربانیاں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت صاحب نے پوچھا کہ ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک بال کے عوض ایک نیکی اون کے متعلق فرمایا کہ اس کے ایک بال کے عوض بھی ایک نیکی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قربانی سے زیادہ کوئی دوسرا عمل نہیں ہے الا یہ کہ رشتہ داری کا پاس کیا جائے پھر فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا بہت بڑا عمل ہے حدیث مبارکہ میں ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں اور قربانی کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے وہ گرنے سے پہلے ہی اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے نیتیں نیک ہوں گی انشاءاللہ اللہ جو ہے سب کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرما دے گا قربانی کا معاملہ یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے چند چیزیں جو اہم ہیں یاد بھی ہیں ہم ان میں سے چند ضروری ضروری چیزیں جو ہیں وہ توجہ کے لیے یاد دہانی کے لیے سنائے دیتے ہیں جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی کی دونوں میں قربانی کرنا بھی واجب پر جس شخص کے پاس رہائشی مکان کھانے پینے کا سامان استعمال کے کپڑوں اور روزمرہ استعمال کی دوسری چیزوں کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا نقد روپیہ مال تجارت کے دیگر سامان موجود اس پر قربانی کرنا واجب بقر عید کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک غروب آفتاب ہونے سے پہلے تک قربانی کا وقت ہے ان دنوں میں جب چاہے قربانی کر سکتا ہے لیکن پہلا دن افضل پھر 11ویں تاریخ اور پھر 12ویں تاریخ شہر میں نماز عید سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے اگر کسی نے عید سے پہلے جانور ذبح کر لیا تو گوشت کا جانور ہوا قربانی نہیں ہوگی ان تین دنوں کے دن رات میں کے وقت قربانی کرنا جائز ہے لیکن رات میں بہتر نہیں. جس شخص کے ذمہ قربانی واجب تھی اور ان تین دنوں میں اس نے قربانی نہیں کی تو اس کے بعد قربانی کرنا درست نہیں ہے, اس شخص کو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. جس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہے اس کے لیے ان دنوں میں قربانی کا جان و ذبح کرنا ہی لازم ہے. اگر اتنی رقم صدقہ یا خیرات کر دے گا تو قربانی ادا نہیں ہوگی. جو عبادت ہے, نماز کی جگہ روزہ نہیں ہو سکتا اور روزے کی جگہ نوافل نہیں پڑھے جا سکتے, ہے بھائی, حج کی جگہ قربانی نہیں ہو سکتی تو قربانی کی جگہ بھی کوئی اور کام نہیں ہو سکتا, قربانی قربانی ہی رہے گی. قربانی, لکھا ہے کہ صاحب نصاب پر زکات کی طرح ہر سال واجب ہوتی, اور قربانی کے واجب ہونے کے لیے نصاب پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں. اس کے بعد لکھا ہے کہ چند لوگ ایسے ہیں جن کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے لیکن ان کے پاس ٹی وی ہے جس کے دام تقریباً 10,000 روپے ہیں. یہ قدیم سوال ہے جو حضرت مولانا عیسی لدھیانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کسی نے لکھا ہوگا. ایسے لوگوں کو قربانی فرض ہے کہ نہیں؟ جواب دیا کہ ٹی وی ضروریات میں داخل نہیں ہے بلکہ لغویات میں شامل. جس کے پاس ٹیلی ویژن ہو اس پر صدقہ فطر و قربانی واجب ہے, اور جو جملہ مشکل والا ہے, اور اس کی زکات لینا جائز نہیں. یہ کھڑے لوگ تھے ہیں بھائی, کھڑی بات کہہ گئے. پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ گنجائش ہو تو اپنے مرحوم بزرگوں کی طرف سے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ضرور قربانی کی جائے. ابھی آپ نے حدیث مبارکہ آغاز میں سن لی کہ حضرت حنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بات روایت ہوئی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کی, تو بہت ہی مبارک عمل ہے, ان سب کو انشاءاللہ اس کا ثواب پہنچے گا. وفات یافتہ حضرات کی طرف سے جتنی قربانیاں جی چاہے کر سکتے ہیں, گوشت کی تقسیم کا کوئی الگ طریقہ نہیں, بس فوت شدہ آدمی کی طرف سے قربانی کی نیت کر لینا کافی ہے. اور پھر لکھا ہے کہ جس شخص پر قربانی واجب ہو اس کا اپنی طرف سے قربانی کرنا لازم ہے, اور اگر گنجائش ہو تو مرحوم والدین وغیرہ کی طرف سے الگ قربانی کرے, یا نہ ہو کہ ان کی طرف سے کر دے اور جو اپنی ہے وہ چھوڑ. یہاں اس بات کو صاف کر لیجئے کہ زکات کے واجب ہونے کے لیے بھی شرط ہے کہ نصاب سونا چاندی تجارت اس پر ایک سال گزر گیا, لیکن قربانی کے واجب ہونے کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے, بلکہ اگر کوئی شخص عین قربانی کے دن بھی صاحب نصاب ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہے جبکہ زکات ایک سال کے بعد واجب ہوگی. جس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہو اس کے ذمہ قربانی کرنا ہی ضروری ہے. غریبوں کو پیسے دینے سے قربانی کا ثواب نہیں ہوگا بلکہ یہ شخص گناہگار ہوگا. جمہور ائمہ کے نزدیک قربانی کے تین دن ہیں, اور قربانی کی عبادت صرف تین دن کے ساتھ مخصوص ہے, دوسرے دنوں میں قربانی کی کوئی عبادت نہیں. اور قربانی کے دن ذوالحجہ کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخیں ہیں, ان میں جب چاہے کر سکتا ہے, البتہ پہلے دن کرنا افضل. لکھا ہے کہ بھیڑ بکرا دمبا ایک ہی شخص کی طرف سے قربان کیا جا سکتا ہے, گائے بیل بھینس اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ایک کافی ہے, بشرطے کہ سب کی نیت ثواب کی ہو, کسی کی نیت محض گوشت کھانے کی نہ ہو.
बकरा बकरी एक साल का पूरा होना जरूरी है। भेड़ और दुम्बा अगर इतना फरबा और तैयार हो कि देखने में साल भर का मालूम होता हो तो वो भी जायज। गाय बैल भैंस दो साल की और ऊंट का पांच साल का होना जरूरी। इन उम्रों से कम के जानवरों के जानवर कुर्बानी के लिए काफी नहीं। अगर जानवर का फरोश करने वाला पूरी उम्र बताता है और जाहिरी हालात से उसके बयान की तकजीब नहीं होती, यानी कोई दलील नहीं है कि हम कहें कि नहीं झूठ बोलता है, तो उस पर एतमाद करना जायज। हां, सींग जड़ से उखड़ गया हो जिसका दिमाग पर असर होना लाजिम है तो कुर्बानी नहीं होगी। अंधे काने लंगड़े जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं। इसी तरह से ऐसा मरीज और लागर जानवर जो कुर्बानी की जगह तक अपने पैरों पर न जा सके तो उसकी कुर्बानी भी जायज नहीं। जिस जानवर के तिहाई से ज्यादा कान या दुम कटी हुई हो उसकी कुर्बानी जायज नहीं। जिस जानवर के बिल्कुल दांत बिल्कुल न हो या अक्सर न हो उसकी कुर्बानी भी जायज नहीं। जिस तरह से जानवर के कान पैदाइशी तौर पर बिल्कुल न हो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। अगर जानवर सही सालिम खरीदा था फिर उसमें कोई ऐब माने कुर्बानी पैदा हो गया और अगर खरीदने वाला गनी साहिब निसाब नहीं है तो उसके लिए उसी ऐबदार जानवर की कुर्बानी जायज है। अगर ये गनी साहिब निसाब है तो उस पर लाजिम है कि इस जानवर के बदले दूसरे जानवर की कुर्बानी कर दे। जानवर ज़बह करते वक्त की दुआ है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। वो दुआ आपने शुरू में पढ़ ली कि इन्नी वज्जहतु वज्हिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ध हनीफ़ वमा अना मिनल मुशरिकीन इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये दुआएं जो हैं वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाती हैं, उसका एहतमाम कर लीजिए। और फिर उसके बाद जानवर ज़बह करने के बाद की भी दुआ है कि अल्लाहुम्मा तक़ब्बलहु मिन्नी कमा तक़ब्बलता मिन हबीबिका मुहम्मदिन व खलीलका इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और उसके बाद कुर्बानी के बाद की दुआ भी लिखी हुई है और दोनों दुआएं जो हैं कोशिश करें कि हमारे पास कुर्बानी करने वाले दोस्तों के पास पहले से एहतमाम हो जाए। जिस तरह कुर्बानी का हम एहतमाम करते हैं, छुरी भी अपने घर की रखते हैं, सामने वाले पड़ोसी का इंतजार नहीं कर रहे होते कि ये कुर्बानी कर ले तो छुरी उधार मांग लाएंगे। उसके लिखे हुए कार्ड का भी इंतजार मत कीजिए कि वो कुर्बानी कर ले तो मैं वहां से लाके दुआ पढ़ लूंगा। ये भी उस एहतमाम में शामिल कर लीजिए। बात छोटी सी है लेकिन बात जो है तवज्जो की है। उसके बाद कुर्बानी के खालों के मसारे। कुर्बानी की खाल फरोख्त कर दी जाए तो उस रकम का सदका करना वाजिब है। और कुर्बानी की खाल जब तक फरोख्त नहीं की गई उसका हुक्म गोश्त का है और किसी को भी देना जायज है। और फरोख्त के बाद उसका सदका वाजिब है, वो गरीबी को दे सकते हैं। कुर्बानी की खालें फरोख्त करने के बाद उनका हुक्म ज़कात की रकम का है जिसकी तमलीक जरूरी है, मालिक बनाया जाना जरूरी है। और बगैर तमलीक के मालिक बनाए बगैर, जैसे जकात में मालिक बनाना जरूरी है इसी तरह यह हुक्म जकात ही का है, इसमें मालिक बनाना जरूरी है। बगैर तमलीक के रिफाही कामों में उसका खर्च दुरुस्त नहीं। हम क्या करते हैं, इनसे मैयत गाड़ियां खरीद लेते हैं, हम दफ्तर बना लेते हैं, मेज कुर्सियां आ जाती हैं, कफन दफन का इंतजाम होता है, इसमें कफन का मालिक कौन है और गाड़ी का मालिक कौन है भाई? ये सारी चीजें जो हैं, जहां मिल्कियत नहीं है वहां ज़कात ये देना जायज नहीं। ज़कात सदक़ा फ़ित्र और चर्म कुर्बानी की कीमत का किसी फकीर को मालिक बनाना जरूरी है। मस्जिद या मदरसे की तामीर में खर्च करना सही नहीं है। ये जुमला मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, हज़रत मौलाना यूसुफ अली झानी रहमतुल्लाह अलैह का, कि इससे मस्जिद या मदरसे की तामीर में खर्च करना, और अगर हम पब्लिक स्कूल बना लें तो कैसा है, और हमारे यहां ये भी हो रहा है। چرم قربانی سے حاصل شدہ رقوم کا حکم زکوٰۃ کی رقم جیسا ہے، لہذا مستحقین میں اس کی تملیک کروانا ضروری ہے. ایک سوال ہے کہ ایک طالب علم ہے، وہ مزید اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے شمالی امریکہ کی یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، جس کے لیے وہ یونیورسٹی سے منظوری حاصل کر چکے ہیں. اب یونیورسٹی میں تعلیم کی فیس اور سفر کے لیے ان کو 1.5 لاکھ روپے کی شدید ضرورت ہے. دشواری یہ ہے کہ ان کے ذاتی طور پر کوئی انتظام نہیں. ان کی کوشش ہے کہ 75,000 روپے اپنے حلقہ تعلق سے اس مقصد کے لیے جمع کر لیں اور نصف رقم جو ہے چرمہائے قربانی فنڈ سے ان کی اعانت کر دی جائے. دریافت طلب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک فرد واحد کی اعانت چرمہائے قربانی کی حاصل ہونے والی رقم کی مدد سے کی جا سکتی. کیونکہ یہ سوال اس وقت بہت عام ہے، نہ جانے کتنے ہولڈنگز اور کتنے اشتہارات اسی کار خیر کے لیے چل رہے ہیں. ہے کسی کو پڑھائی کروائی جا رہی ہے، کسی کو باہر بھیجا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ قوم روشن ہوگا، قوم روشن ہوگی ان سے. جواب ہے کہ مجھے تو یہ قطعاً ناجائز معلوم ہوتا ہے. بات مکمل ہو گئی. یہ اصل میں وہ بنیاد ہے کہ جو غربا فقراء مساکین، اللہ نے زکوٰۃ کا نظام، فطرے کا نظام اور یہ اسی لیے رکھا ہے کہ ہمارے معاشرے کے غربا مساکین جو ہیں وہ اس سے استفادہ کرنے والے. اور ہمارے یہاں جو المیہ ہو گیا وہ یہی ہو گیا کہ یہ چیز ان غریبوں تک نہیں پہنچ پاتی، اور اس کے لیے ہم نے ایسے ایسے نظام بنا لیے ہیں. اور کچھ لوگ تو باقاعدہ پورے سال کا حساب لکھ کر آپ کو دیتے ہیں، بڑے اسلامی قسم کے لوگ ہیں کہ صاحب اتنی میت گاڑیاں، اتنے دفتر، اتنی چیزیں، اتنے طلباء کی اعانت، اتنوں کو ہیں کالج میں پکنک منانے کے لیے دیا گیا، اتنے یہ سارے اخراجات صاحب ہمارے دیکھیے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب میں غلط استعمال کروں، آپ پھر بھی اس کو دیں گے تو پھر آپ جانے اور آپ کا رب جانے. تو کوشش ہی کریں کہ اللہ نے اتنے بڑے کام کی سعادت عطا فرمائی ہے، ہم کتنا خیال رکھتے ہیں، سینگ کا خیال اور دم کا خیال اور پیر کے کھر کا خیال. اب یہ بڑھ کر آئے نا، کسی ماہر کو ساتھ لے کر جاتے ہیں کہ میں جانور غلط نہ جو قربانی خراب ہو جائے گی، اور آخر کے اندر جو ہے ہم یہ کام خراب کر دیتے ہیں. یہ بھی قربانی ہی کا حصہ ہے. وہ ٹھیک ہے کہ پورے معاشرے نے اس نظام کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور جس میں بڑے بڑے صاحبان علم شامل ہیں، لیکن کوئی کام اگر عظیم اکثریت کر رہی ہو تو عظیم اکثریت کے کرنے سے صحیح نہیں ہو جاتا. حضرت نے لکھ دیا کہ مسجد مدرسے کی تعمیر میں بھی نہیں لگتا. بات مکمل ہو گئی. اب اس کے بعد ہم اس پہ دلائل و براہین لے کر آتے رہے. یہ سر مشکل بات ہے. اس لیے جس کا استحقاق ہے اس تک پہنچائیے، اس کے گھر کا بجھا ہوا چولہا روشن کیجیے. جو بھوکا ہے، اور اب وہ جو حالات ہیں، اب پہلے لوگ بھوکے نہیں سوتے تھے، اب لوگ بھوکے سونے لگ گئے ہیں. خیال رکھیے گا اللہ کے یہاں جواب دہی. آج سے چند روز پہلے ایک صاحب آئے میرے پاس، کام کرتے ہیں، مزدور پیشہ آدمی ہیں، کہا کسی قرض دے دیں. کیا ہوا؟ کہا کہ بس اتنا دے دیں کہ میں 2 وقت کا کھانا کھا لوں، اتنی بچیاں گھر میں، میں ہوں اور خیریت ہے. کیا کہ بس آپ خیریت نہ پوچھیں، اگر دے سکیں دے دیں، انشاءاللہ میں مزدور پیشہ آدمی ہوں، کام ملے گا تو لوٹا دوں. پھر یہ پوچھا کہ خیر تو ہے؟ کہا کہ 4th دن ہے بھوکے بیٹھے. نہیں ہے کام بھی نہیں ہے، اور آپ کے اطراف میں انہیں خریوں کوچوں کے اندر آپ کو اب تو لوگ ملنے لگ جائیں گے. تو لہذا اس ذمہ داری کو بھی پورا کرنے کی صحیح کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اسے سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور قبول کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اصل میں جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی اور اللہ نے بتا دی، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، اس نے ہمارے لیے بھلائی. اور جتنا ہم ان چیزوں کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، ویسے ویسے جو ہے بھائی مشکلات ہوتی چلی جا رہی ہیں، اس کے نتائج ہم پہ ہی آئیں گے. ہمارے پاس جب مشکلات پیدا ہو گئی ہیں تو اس لیے قربانی کے چند مسائل تھے، باقی الحمدللہ
کتابوں میں درج ہیں, مساجد میں سنائے جا رہے ہیں. اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ جس کو بھی قربانی کی توفیق عطا فرمائے اس کی قربانی کو منظور و مقبول بھی فرما لے, اس کی خطاؤں کو, لغزشوں کو, کوتاہیوں کو, مجبوریوں کو بھی اللہ جو ہے درگزر سے کام لے لے. اس لیے کہ معاشرے میں بہت ساری چیزیں مجبوری کے زمرے میں بھی آ گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پناہ میں رکھے, اور اللہ ہمارے تمام اعزاء کو, دوستوں کو, اقارب کو, رفقا کو جو جو حج پر گئے ہیں ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ان کے حج کو قبول فرما لے, ان کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما لے, ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں بھی قبول فرما لے. اللہ جو ہے اس پوری امت کے ساتھ خیر کا, عافیت کا, درگزر کا معاملہ فرما دے, ہم سب کو قربانی کے مقاصد بھی جاننے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں حج کے مقاصد بھی جاننے کی توفیق عطا فرمائے, اور جتنی زندگی رہ گئی ہے اس کے لیے عہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ رب کریم اب تک تو جو کچھ ہوا سو ہوا, اب انشاءاللہ ہم پوری پوری کوشش کریں گے کہ باقی ماندہ جو زندگی ہے وہ تیری اطاعت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں گزرنے والی ہو جائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.